الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ عقائد سے متعلقہ ہے۔ سب سے پہلے وہ عقائد ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے ہیں۔ کچھ ایسے عقائد ہیں جو بنیادی طور پہ ہر مسلمان ان کو جانتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر کچھ مزید معلومات کی ہمیں حاجت ہے۔ چنانچہ دونوں طرح کے عقائد کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، کسی اعتبار سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ مراد یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، معاذ اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے لفظ قدیم بولا جائے گا تو ہمارے ہاں تو قدیم پرانے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے لفظ قدیم آئے گا تو اس قدیم سے مراد یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، عموماً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ازلی و ابدی، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی ذات کو یا اس کی صفات کو زوال ہو۔ وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، یعنی عبادت کے لائق ذات صرف رب کائنات کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا کہ سجدہ یعنی سجدہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ باقی رہا سجدہ تعظیم، یہ پہلی شریعتوں میں ہوتا تھا، قرآن پاک کے اندر بھی اس کے ثبوت موجود ہیں، پہلی شریعتوں میں انبیاء کو بھی، اسی طرح دیگر بعض معززین کو بھی سجدہ ہوتا تھا، لیکن وہ سجدہ تعظیم تھا۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اس چیز کو بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ کوئی تعظیم کے طور پر بھی سجدہ کسی کو نہیں کر سکتا۔ کائنات میں سب سے بڑی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، ان کو بھی سجدہ تعظیمی نہیں کیا جا سکتا، اور سجدہ عبادت تو ہے ہی نہیں۔ عقیدہ نمبر دو، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ عقیدہ نمبر تین، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کما حقہ ہو ادراک ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر چار، اس کی صفات عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے علیم ہے تو ہم یہی نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ علیم ہی خدا ہے۔ علیم اس کی ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک علیم اس کی ایک صفت ہے، لہذا صفات جو ہیں وہ اس کی ذات نہیں ہے، لیکن صفات اس کی ذات سے کبھی جدا ہو جائیں ایسا بھی ممکن نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، وہ خالق ہوا، لیکن یہ نہیں کہ پہلے وہ خالق نہیں تھا، یہ صفت خلق اس کے اندر تب آئی جب اس نے تخلیق کیا، وہ ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ تک خالق رہے گا۔ جس طرح اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اب دوبارہ اس بات کو سمجھیں کہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحوے وجود میں جدا ہو سکے، یعنی کسی بھی طرح سے اس کی ذات سے الگ ہو سکیں، ایسا نہیں ہے کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم ہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہوں، مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جو چیزیں داخل ہیں، اللہ چاہے تو انہیں ختم بھی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں فنا کر دے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں یہ ان معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فنا نہیں کر سکتا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ اگر اس بات پہ قدرت مانی جائے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر شکوک و شبہات آ جائیں گے۔ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں، تو حادث کا معنی کیا ہوا کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں آئی اور کبھی نہ کبھی اس کو فنا بھی ہو سکتی ہے۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ و بددین ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے، یعنی قدیم سے مراد وہی جو معنی ہم پیچھے بیان کر چکے کہ ہمیشہ سے ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ عالم میں، عالم کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم، تو عالم میں کوئی بھی چیز قدیم نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، تو حضور بھی اللہ کی تخلیق ہیں، حضور بھی حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں۔ اور جو کسی چیز کو بھی اللہ کی ذات و صفات کے سوا قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ اس کے لیے بی بی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بی بی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ و بددین ہے۔ عقیدہ نمبر 11، وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جسے جب چاہے موت دے۔ عقیدہ نمبر 12، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ عقیدہ نمبر 13، یہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری، کہ جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود ہی نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا یعنی اس پر قدرت ہوگی تو وہ موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت ہی سے انکار کرنا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت محال کو شامل نہیں ہے، تو یہاں یہ بات بھی کہ جتنے بھی عیب ہیں وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ممکن نہیں ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت داخل بھی نہیں ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی عیوب ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ ممکن ہو کہ وہ ہو سکتا ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ مثال کے طور سورج ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہزار سورج بھی پیدا کر سکتا ہے، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ مقدور ہے، جو چیزیں مقدور ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت داخل ہیں، اور جو قدرت کے تحت داخل ہیں ان کا ہونا ممکن ہے اگرچہ نہ ہو۔ عقیدہ نمبر 15، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بائی مانا کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے ہی انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت میں قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے، یعنی یہ بات ہی فضول ہے، یہ بالکل باطل بات ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان، نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت ہی نہیں، یعنی وہ چیز اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ عقیدہ نمبر 16، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ سات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ مگر یہ واضح نشین رہے کہ کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، سننے کے لیے کانوں کا، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا، بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک ہے، ہر پس سے پس آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کے خوردبین سے محسوس بھی نہ ہو اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے، ہر موجود کو سنتا ہے۔ عقیدہ نمبر 17، مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آئمہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے، بلکہ صحابہ کرام علی مردوان نے بھی اس کی تکفیر کی کہ صحابہ سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، جو مصاحف میں لکھا ہوتا ہے، اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے، ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو لکھا وہ قدیم ہے، ہمارا سننا حادث ہے اور جو ہم نے سنا، ہمارا حفظ کرنا وہ حادث ہے، جو ہم نے سنا وہ قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے، یعنی متجلا قدیم ہے اور تجلی حادث ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا وہ قدیم ہے اور جب وہ ہمارے پاس اس کا ظہور ہو گیا تو وہ اب حادث ہے، اب وہ کسی بھی چیز پہ لکھا ہوا ہے، وہ ہم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں ہے، اب وہ کسی بھی چیز طرح سے اس کا جب ظہور ہوا ہے تو اب وہ حادث ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ قدیم ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا، اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں یعنی خیالات اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ نمبر 20، وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصا ہے، جو شخص علم ذاتی، غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے، علم ذاتی کا، وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو جائے، ایسا تو ظاہری بات ہے ممکن نہیں کہ ہر ایک کو، جتنا بھی جس کو علم ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ عقیدہ نمبر 21، وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل و وسائط، یعنی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، دیگر اسی طرح کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، لیکن حقیقت میں سب کو عطا کرنے والی ذات تو رب کائنات کی ہے۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ مثلا زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے. اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں محکمہ موسمیات والے مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی. اب اگر کل واقعی بارش ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ بارش اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے کل کہا تھا. بارش ہونے والی تھی, جو ہونے والی تھی انہوں نے اپنے علم کے مطابق اس کو پہلے سے جانا, جو ان کا علم محدود علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کے مطابق اس کو جانا, اور انہوں نے بتا دیا کہ کل موسم کیسا رہے گا. تو اب جو انہوں نے جیسا بتایا ویسا ہو گیا تو بھی جو ہے وہ ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہوا, اور اگر ویسا نہ ہوا تو بھی ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ جو ہونے والا تھا انہوں نے اس کو بتایا ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے, ازلی و ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے, تو جس جس شخص نے دنیا میں آ کر جو جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے جانا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق قلم کو حکم دیا کہ اس کو لوح پر لکھ دے, تو قلم نے اس کو لکھ دیا. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قلم کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو گئے, بلکہ جو ہم کرنا تھا, جو کچھ بھی ہم نے کرنا تھا وہ قلم نے وہاں لکھ دیا ہے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. عقیدہ نمبر 24, قضاء تین قسم کی ہے. قضاء سے مراد وہی جس کو ہم مقدر کہتے ہیں, تقدیر کہتے ہیں, وہ تین قسم کی ہے. نمبر ایک مبرم حقیقی, نمبر دو معلق محض, نمبر تین معلق شبیہ مبرم. یعنی ایک وہ ہے جو مبرم ہے, جو پختہ ہے, ایسی کہ وہ بالکل اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ علم الہی میں جس طرح ہے اسی طرح سے ہی وہ رہے گی, اس میں علم الہی میں کسی شے پر اس کو معلق نہیں کیا گیا. بعض ایسا ہوتا ہے نا جیسے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, لیکن وہ ایسی تقدیر ہے, ایسی قضاء ہے کہ اس کو کسی شے پر معلق نہیں کیا گیا, یعنی نہ وہ دعا سے ٹلے گی نہ وہ صدقے سے ٹلے گی, بالکل وہ جس طرح ہے اسی طرح رہے گی. دوسری ہے معلق محض, یعنی اس کو جو ہے معلق کیا گیا ہے, یعنی اس کو جسے کہہ لیں کہ دعا کریں گے تو یہ ٹل جائے گی, یہ آپ صدقہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اگر اس بندے نے یہ کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو اس کو یہ مصیبت آ جائے گی. ایسا وہ ایک معلق ہوتی ہے, اور وہ جو اس کی تعلیق ہے, اس کا معلق ہونا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کا علم بھی دے دیتا ہے, فرشتوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, اور لوح محفوظ پہ بھی لکھا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے جو ہے وہ لوح محفوظ پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں لکھے ہوئے کو, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے جو ہے بدل دیتا ہے تقدیروں کو. تو دوسری جو ہے معلق محض, کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے, یعنی ملائکہ کی جو ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں ان کو ایک لکھا ہوا جو صحائف دیے جاتے ہیں, ایک رجسٹر دیے جاتے ہیں, اس پہ بھی اس چیز کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. اور تیسری ہے معلق شبیہ مبرم, کہ صحف ملائکہ میں
یہ جب ان کے ملائکہ کے پاس جو رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا ایسا کرے گا, تو اس دوران اگر کسی دعا کی تو بدل جائے گا اس میں؟
جی, اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اس کو آئے گی, لیکن اگر اس نے صدقہ کر دیا تو پھر یہ بیماری اس کو نہیں آئے گی. تو یہ ان کے ملائکہ کے صحف میں اسی طرح لکھا ہوتا ہے, یعنی ان کو بھی پتا ہوتا ہے, اور پھر اس نے آیا کہ صدقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ بھی ہوتا ہے. اور تیسری وہ ہے معلق شبیہ مبرم, کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں, یعنی وہاں نہیں لکھا گیا, لیکن علم الہی میں تعلیق ہے. علم الہی میں ایسا ہوتا ہے, وہ جو مبرم حقیقی ہے یعنی پہلی قسم, اس کی تبدیلی ناممکن ہے. اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دیتا ہے. جیسا کہ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت محضہ تھی کہ ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے, یعنی اب رحیم, مہربان باپ. ان کافروں کے بارے میں اتنے سائی ہوئے, یعنی اتنی کوشش کی کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے. ان کا رب فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط, ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے, اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا, حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے بات کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ بے شک ان قریب تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔
سبحان اللہ،
یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت و عزت و وجاہت بھی ختم ہے۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جائے اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایوہ السقط المراغم ربہ، یعنی اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، جملہ معترضہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا جملہ جس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ فائدے سے خالی بھی نہیں، یعنی مفید جملہ۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً جو ہے کہا جاتا ہے کوئی شخص انتقال کر چکا ہے، مثال میرے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں، اب میں کہوں کہ میرے والد ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے تو انہوں نے یوں کہا، اب یہ جو درمیان میں نے کہا ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے، تو یہ جملہ معترضہ ہے جس کا آگے پیچھے سے بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن فائدے سے خالی بھی نہیں ہوتا۔ مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ تھا مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا، یعنی انسانوں میں بھی شیطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نا من الجنت والناس، کہ شیاطین جو ہے جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہیں، قرآن پاک کی آخری آیت، جو شیاطین الانس ہیں ان کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا جو پہلی قسم ہم نے پڑھی۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، یعنی یہ آ کے ہی رہے گا۔ تو چونکہ یہ قضائے مبرم تھی، مبرم حقیقی تھی، اس میں تبدیلی ممکن نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ آپ دعا ہی نہ کریں۔ اور جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ تو یہاں قضائے مبرم سے مراد وہ قضا جو معلق ہے لیکن مشابہ مبرم ہے، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم، کہ بے شک دعا قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو یہاں مبرم سے مراد وہ معلق جو شابہ مبرم، یعنی جو ہم نے تیسرے نمبر پر پڑھی۔ تو یہ قضاء کے حوالے سے ایک تفصیلی بات تھی، اس کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں واضح رہیں گی۔ تو اسی حوالے سے مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماں و شما کس گنتی میں ہیں، یعنی میں خراب کس گنتی میں، اتنا سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا، یعنی ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع و نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی، جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو مواخذہ کیوں ہوگا، کل قیامت والے دن پوچھا کیوں جائے گا؟ پوچھا اس لیے جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، بھلے اور برے کی پہچان ہمیں بتائی ہے، اب ہم جو ہے اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھیں، یہ دونوں گمراہی ہیں، یعنی بالکل مجبور بھی نہیں ہے اور بالکل مختار بھی نہیں۔
جی
اسی طرح برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو جائے اس کو شامت نفس تصور کرے۔ عقیدہ نمبر 25، اللہ تعالیٰ جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل و صورت اور جمیع حوادث سے پاک ہے۔ حادث کی پیچھے ہم تعریف سن چکے ہیں کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، یعنی جو مخلوق ہو وہ حادث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 26، دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی کریم علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع یعنی ہوگا، رہا قلبی دیدار یا خواب میں تو یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے کہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔
سبحان اللہ،
ایک شخص نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی تو اس میں وہ جو تھا یہی بات جو ہے وہ حاجی عبدالحبیب صاحب جو ہے دعوت اسلامی کے مبلغ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ خواب میں 100 بار زیارت ہوئی، تو ساتھ اس نے پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی قرآنی آیات لگائی ہوئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیدار ممکن نہیں ہے، اور انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بار دیدار ہوا، تو اب دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک درست بات کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ درست بات یہ ہے کہ بیداری کی حالت میں جاگتی آنکھوں سے کسی کو بھی حضور کے علاوہ دیدار الہی ممکن نہیں ہے دنیا میں، یہ درست بات ہے، لیکن اس درست بات کا غلط مطلب لے کے کہ جو خواب میں ہوا اس کو بھی جو ہے اس کو بھی ڈینائی کر دینا، اس کا رد کر دینا، یہ میری جہالت اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جہل کو پھیلانے والی بات ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہوگا، ہر مسلمان کو جنت میں ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ تو عقیدہ نمبر 27 اس حوالے سے ہے کہ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک ہو یا دور ہو، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، آگے یا پیچھے، لیکن اس کا دیکھنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہم دیکھیں گے تو اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یعنی کیسے ہوگا، پھر تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل ہی نہیں، انشاءاللہ الکریم جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل کو رسا نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے، یعنی آنکھ سے بندہ جب دیکھے گا رب تعالیٰ کو جنت میں تو وہ اس وقت اس کا احاطہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے ایسا ہے یہاں سے یہاں تک، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیدار کروائے گا، کیسے کروائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، یہ ہم تو جب دیکھیں گے تب پتہ چلے گا انشاءاللہ الکریم۔ عقیدہ نمبر 28، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، یعنی ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، اب کوئی اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ لے، ایسا بھی ممکن نہیں، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے ہر طرح کی بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست و ذلیل کر دے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پہ لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ کچھ کرتا ہے یا کرے گا، عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، لیکن اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، آسمرا دست قدرت میں۔ مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر وہ اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، مطلقاً ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بامقتضائے عدل یعنی عدل کا تقاضے کے مطابق کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے اسلام کی حالت میں جائے اور اس کو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رکھے، ایسا نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی دنیا سے کفر کی حالت میں جائے اور اس کو وہ جنت میں داخل کر دے۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ عقیدہ نمبر 29، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے فعل کے لیے غرض نہیں، کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، یعنی اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا۔ نہ اس کے فعل کے لیے غایت ہے، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، یعنی غایت بھی کسی چیز کا کہ اس کا انتہا کیا ہوگی، یعنی آخر میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا دینی دنیاوی کسی بھی اعتبار سے۔ تو غایت کا لفظی معنی تو انتہا ہوتی ہے، لیکن یہاں مراد یہ کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی انتہا، مثال ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو انتہا یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو تو جنت مل جائے۔ کسی سے کوئی برا کام ہوتا ہے تو اس کی انتہا کیا ہے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم کے عذاب کی وعید ہے، استحقاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ان چیزوں سے پاک ہیں، غرض و غایہ سے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے، یعنی بارش آتی ہے تو بادل ہوتے ہیں تو بارش آتی ہے۔ ابھی کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ بالکل بادل ہوں ہی نہ اور بارش آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ بادل ہوں تو ہی بارش آئے۔ آنکھ دکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر، اب دیکھنے کے لیے آنکھ ایک سبب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دیکھنے کو اس سبب سے جوڑ دیا ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آنکھیں سننے لگ جائیں، کان دیکھنے لگ جائیں، وہ چاہے تو آنکھ سنے کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑ آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ مثال اس کی دی قبلہ مفتی صاحب نے، کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوپھن میں رکھ کر پھینکا گیا، یعنی ایک وہ سمجھ لے کہ منجنیک ٹائپ کی چیز تھی، اس میں ڈال کے جو ہے نا وہ پھینکا گیا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، کچھ حاجت ہے؟ فرمایا، ہے مگر تم سے نہیں۔ عرض کی، پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا، علمہ بحالی کفانی عن سوالی، یعنی میری حالت کا جو علم ہے یہ اللہ کو ہے، لہذا مجھے میرے سوال کرنے کی بجائے یہی کافی ہے کہ میری حالت کا علم اس کو ہے۔
حضرت، یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض رکھتے ہیں نا کہ جو دیکھو بدمذہب وغیرہ، کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد لینے سے انکار کر دیا سوائے اللہ کے, تو
یہ دیکھیں یہ
طاقت ہمارے اوپر نا چیز.
جی دیکھیں یہاں انبیاء علیہ السلام, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو ایک تعلق اور رابطہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے ہمارا اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا, ہمارا انڈائریکٹ ہوتا ہے رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہم کلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہی جو ہے یہ نبی کا خاصہ ہے. دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کمال کا توکل تھا کہ میرا رب جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ جو ہے وہ اس چیز سے مجھے ضرور بچائے گا. وگرنہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں ان کو ڈالا گیا, قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان کے لیے نیچے جو ہے وہ تخت رکھ دیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے. کس نے رکھا؟
جبریل علیہ السلام.
جبریل. تو یہاں پر ان کی مدد, اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ تخت منگوانا تھا ملکہ کا, کن سے کہا کہ کون ہے جو لے کے آئے؟ کیا وہ اپنے رب سے نہیں کہتے تھے, کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ یہ تخت یہاں پہنچا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بغیر کسی کے ذریعے سے خود ہی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا, ممکن تھا. لیکن ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے مدد لینا, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے خلاف نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت یہ کہنا, یہ ان کے کمال توکل پر دلالت کرتا ہے. اور اس طرح کے موقع پہ اس طرح کا توکل حاصل ہونا یہ یقیناً خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مرتبہ و منصب ہے. جب انہوں نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر. اس ارشاد کو سن کر روئے, زمین پر جتنی آگے تھی سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھے سے فرمایا جاتا. اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ و سلام من کا لفظ نہ فرمایا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایزا دیتی. الحمدللہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد صاحب بہار شریعت نے لکھے ہیں وہ مکمل ہوئے. اب آگے انشاءاللہ جو عقائد متعلقہ نبوت ہیں وہ ہم انشاءاللہ سننے کی سعادت.
جزاک اللہ.